Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukumul mauta wa tudhakkirukumud dunya أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو ماں اور بہنوں گزشتہ نشست میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک ارشاد پر گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور, بعض مصلحتوں کی وجہ سے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے, قبرستان میں جانے سے منع کرتا تھا. الا فزوروها, اب حالات بدل گئے ہیں, جس عارض کی وجہ سے, جس رکاوٹ کی وجہ سے میں تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کرتا تھا, اب وہ عارض باقی نہیں رہا, اب وہ رکاوٹ باقی نہیں رہی, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے اب اجازت مل گئی ہے, اس لیے میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ فزوروہا, تم قبرستان میں جاؤ. اس لیے کہ قبرستان میں جانے کے بڑے فوائد ہیں. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ, اس لیے کہ قبرستان میں جانا تمہیں تمہاری موت یاد دلائے گا. جب تم قبرستان میں جاؤ گے تو تمہارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے. قبرستان میں جاؤ گے تو تمہیں آخرت کی فکر کی تیاری نصیب ہوگی, آخرت کی تیاری کی فکر نصیب ہوگی. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ, قبرستان اس لیے جایا کرو کہ قبرستان میں جانا تمہیں تمہاری موت یاد دلائے گا. اور جب کسی کو موت یاد آتی ہے, دل دماغ میں موت رچ بس جاتی ہے, تو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وَتُزَهِّدُكُمُ الدُّنِيَا, تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی. دنیا کی رغبت, دنیا کی عیش, دنیا کے مزے, دنیا میں انہماک, یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے. اور دنیا میں جو انہماک ہے, جو عیش ہے دنیا کی, جو لذت ہے, ہر وقت جو دنیا 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 کا مزاج ہے, اس بیماری سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان بار بار موت کو یاد کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر ذکر ہاذم اللذات الموت, لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو. اور وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ موت. جو شخص موت کو بکثرت یاد کرتا ہے تو اس کو آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے, اس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے, اور جب دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ بڑا عقل مند اور ہوشیار شخص ہے. اس لیے کہ جس شخص کو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور دنیا سے بے رغبتی نصیب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ عام نوادہ کے احکام کی پابندی کرے گا, وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے گا. اور جو شخص بھی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے, اس لیے کہ اسے دنیا کی ساری سعادتیں بھی مل جاتی ہیں اور آخرت کی ساری سعادتیں بھی مل جاتی ہیں. تو دنیا سے بے رغبتی دل میں اس وقت پیدا ہوگی جبکہ موت کا استحضار پیدا ہو جائے. موت کا استحضار پیدا ہوگا دنیا سے بے رغبتی, ابسٹیننس. اور جب دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی تو آخرت کی تیاری کرے گا, اور جب آخرت کی تیاری کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عام نوادہ کے احکام کی پابندی کرے گا. اور جو بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اسے دنیا کی سعادتیں بھی نصیب ہوتی ہیں, آخرت کی سعادتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اسی وجہ سے موت کی بکثرت یاد یہ کنجی ہے, یہ چابی ہے, یہ کامیابی کا دروازہ ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اس لیے کہ موت کو جو بکثرت یاد کرتا ہے اس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. اور دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کی فکر, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ جل جلالہ عام نوادہ کے احکام پر لاتی ہیں. اور جب بندہ اللہ جل جلالہ عام نوادہ کے احکام پر آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ عام نوادہ اسے دنیا کی سعادتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی سعادتیں بھی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے ہوشیار کہا ہے. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, ہوشیار ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من اکیس الناس ومن احوت الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار شخص کون ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا شخص کون ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثرهم ذکرن للموت واستعدادن للموت, لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والے, اولئک اکیاس الناس, یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار ہیں, ذهبوا بشرف الدنیا وبکرامت الاخرہ, اس لیے کہ اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی دنیا کی شرافت بھی عطا فرماتے ہیں, آخرت کی سرخروئی بھی نصیب فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں موت کو بکثرت یاد کرنا چاہیے. تو قبرستان میں جانے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بعض مصالح کی وجہ سے, بعض عوارض کی وجہ سے اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے قبرستان میں جانے سے منع فرمایا تھا ابتدائی اسلام میں. کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں تمہیں قبرستان میں جانے سے روکتا تھا, مگر اب وہ عارض باقی نہیں رہا, وہ مصلحت باقی نہیں رہی, وہ رکاوٹ باقی نہیں رہی, اس لیے اب میں حکم کر رہا ہوں کہ الا فزوروها, تم قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرو, قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھا کرو, قبرستان میں جا کر کچھ وقت گزارا کرو, اس سے کہ اس کا تمہیں بڑا فائدہ نصیب ہوگا. فانها تذکر یعدکم الموت, اس لیے کہ قبرستان میں جانا یہ تمہیں تمہاری موت یاد دلائے گا. وتزہدکم الدنیا, اور تمہارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرے گا. تو قبرستان میں میرے بھائیوں جانے کا یہ فائدہ ایسی زبان نے بیان کیا ہے جس زبان سے کبھی بھی جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا. انی لا اقول الا حقا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زبان سے سچ کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے میں اسے تحریر میں لاتا تھا تاکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ضبط ہو جائے. اس سے میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں باضابطہ لکھی نہیں گئی تھیں, یہ غلط ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو لکھا کرتے تھے, اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیثوں کو لکھنا ثابت ہے, اور ایسے کئی صحابہ ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا تھا. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بخاری شریف میں نقل کی ہے, جس میں یہ صراحت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو منوان لکھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تین طریقوں سے محفوظ کیا. ایک طریقہ لکھنے کا, لکھ کر محفوظ کیا. دوسرا طریقہ اپنے حافظے اور میموری سے محفوظ کیا, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے نبی کی بات کی حفاظت کے لیے انہیں عجیب و غریب حافظہ عطا فرمایا تھا. عجیب و غریب حافظہ یعنی اسے آپ فوٹوگرافک میموری کہہ سکتے ہیں, ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی میموری عطا فرمائی تھی, عرب حضرات کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے, اس لیے کہ ان حضرات سے حدیثوں کی حفاظت کا کام لینا تھا, تو ایسی میموری عطا فرمائی تھی کہ جو کچھ سنتے تھے من وان اسے بیان کر دیتے تھے, ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ تھا اپنے زمانے کا, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں آئے. ان حضرات کو یہ خیال ہوا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا. جہاں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو ان حضرات کے دل میں تھوڑا شبہ سا پیدا ہوا, تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی سے پروگرام بنایا, اور خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں پہنچے تو ان سے درخواست کی کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی ہیں وہ بیان کیجئے. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا, اور یہ فرماتے ہوئے سنا تھا, اور یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. اس زمانے میں یہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف کی طرح کمپائلیشن میں کوئی حدیثیں تو تھی نہیں, وہ تو ان کے حافظے میں جو تھی ان میں سے جس وقت جس حدیث کی ضرورت پڑتی تھی اسے بیان فرماتے تھے. ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک مجلس رہی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کو بیان کیا, مجلس ختم ہو گئی. عبد الملک ابن مروان اور ان کے ساتھیوں نے منصوبہ بندی سے ایسے لوگوں کو بٹھایا تھا کہ جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی ہر ہر حدیث کو من وعن ورق پر ضبط کر لیا. فٹافٹ فٹافٹ لکھتے چلے گئے, لکھتے چلے گئے, لکھتے چلے گئے, ساری حدیثیں محفوظ ہو گئی. اب ایک سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ سے کچھ حدیثیں سننا چاہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے. تو عبد الملک ابن مروان نے یہ کہا کہ ہم وہی حدیثیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں جو حدیثیں آپ نے گزشتہ سال بیان کی تھی. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس مجلس میں آپ جن حدیثوں کو بیان کریں گے ایک سال کے بعد وہی حدیثیں بیان کرنی ہے؟ کچھ نہیں کہا, ہم وہی حدیثیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں جو حدیثیں آپ نے گزشتہ سال یہاں بیٹھ کر مجلس میں بیان کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تامل کے حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا تو جتنی حدیثیں گزشتہ سال سنائی تھی وہ ساری حدیثیں من وان ایک لفظ کے فرق کے بغیر اسی ترتیب کے ساتھ تھر تھر دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے سنا دی. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ان حضرات کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے حافظے دیے تھے, ایسے ایسے حافظے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ حفاظت میرے بھائیو ہر اعتبار سے ہے, اس کے الفاظ کی حفاظت بھی رب العالمین کر رہے ہیں اور اس کے تلفظ کی حفاظت بھی اللہ کر رہے ہیں اور اس کے معانی کی حفاظت بھی اللہ کر رہے ہیں اور اس کی تفسیر کی حفاظت بھی اللہ جل جلالہ عام منوالہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی حفاظ کے ذریعے اس کے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں اور قراء کے ذریعے اس کے صحیح تلفظ کی حفاظت کر رہے ہیں, مفسرین کے ذریعے اس کی صحیح تفسیر کی حفاظت کر رہے ہیں, محدثین کے ذریعے اس کی سب سے پہلی جو تفسیر ہے احادیث شریفہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا عجیب و غریب نظام, اس نظام سے یہ حفاظت ہو رہی ہے. تو اسی حفاظت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا فرمائے کہ صحابہ کو میموری عطا فرمائی فوٹوگرافک, انہیں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اللہ کا محبوب جو کچھ کہتا تھا من وان ان کے سینے میں اتر جاتا تھا. تو حدیث کی حفاظت کا ایک طریقہ لکھنا تھا, حدیث کی حفاظت کا دوسرا طریقہ ذہن سے محفوظ کر لینا تھا, اور حدیث کی حفاظت کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل جس طرح کرتے تھے صحابی برابر دیکھ کر اسے نقل کر لیتا تھا اور اسی طرح عمل کرتا تھا, اسی طرح. اب اسے زبان سے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی کہ نماز جب شروع کرتے ہیں تو کھڑے کس طرح ہونا ہے اور ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے, ہاتھوں کو باندھنا کہاں ہے, کس طرح ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, بس وہ برابر اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ لیتا تھا, دیکھ کر اسے محفوظ کر لیتا تھا, محفوظ کر کے اپنی زندگی کو اسی طرح بنا لیتا تھا اور پھر دوسروں کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائیو کیا میں تمہیں نماز پڑھ کر نہ دکھلاؤں جس طرح اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے؟ جب شاگرد کہتے تھے کہ ہاں ضرور بتلائیے تو پھر وہ صحابی جو ہے نماز کو شروع کر دیتا تھا, اللہ اکبر قرات کرتا تھا, رکوع میں چلا جاتا تھا, پھر کھڑا ہوتا تھا, پھر سجدے میں چلا جاتا تھا, ایک رکعت پڑھ کر بتلا کر یہ کہتا تھا کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ کا محبوب اسی طرح نماز پڑھا کرتا تھا. ایک یہ طریقہ حفاظت کا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی ہے وہ یا تو حقیقت سے واقف نہیں یا حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے حقائق کی حفاظت تو کر کے دکھائی ہے لیکن اللہ کی نظر میں یہ اتنا محبوب تھا آمینہ کا لال کہ حقائق اپنی جگہ پر اس کی زبان زبان سے نکلنے والی مذاق کو بھی اللہ نے محفوظ کرا دیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے وہ واقعات سارے جمع کر دیے ہیں اور سند متصل کے ساتھ امت تک پہنچے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے دل لگی کی ہے, کسی صحابی سے مذاق کی ہے, کسی صحابی کے ساتھ مسکرائے ہیں, ہنسے ہیں, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا لباس, آپ کی ٹوپی, آپ کی زرہ, آپ کی تلوار, آپ کا کرتا, آپ کی ازار, آپ کی لنگی, وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے؟ میرے بھائیو, ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اس وقت جتنے انسان رہتے ہیں ان میں سے ہر انسان کو اپنے باپ کے بارے میں اس کی معلومات نہیں ہوگی جتنی ایک مسلمان کو اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے. پیدائش سے پہلے کے حالات موجود, پیدائش کے وقت کے حالات موجود, اور یہ آمینہ کے لال ہی کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے اور اس کے ارد گرد جو قومیں رہتی تھی ان کا تمدن, ان کی ثقافت, ان کی تہذیب, یہ ساری چیزیں آج تاریخ میں موجود ہے. اگر آمینہ کا لال اس زمانے میں, اس دور میں دنیا میں نہ آتا تو روم اور پرشیا کا کہیں بھی ذکر نہ ہوتا. ابو جہل کا آج ذکر اسی لیے ہے کہ آمینہ کا لال کا ذکر ہے. آمینہ کا لال کا ذکر نہ ہوتا تو نہ ابو جہل کا ذکر ہوتا, نہ ابو لہب کا ذکر ہوتا. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں جاتے تھے, لکھا کرتے تھے, تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے انہیں نصیحت کی کہ اے عبداللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, جس طرح دوسرے انسان پر غصہ غالب ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ پر بھی غصہ طاری ہو سکتا ہے, اور جس طرح دوسرے انسان پر خوشی غالب ہو جاتی ہے اور خوشی سے مغلوب ہو کر نہ کرنے کا کام کر لیتے ہیں, نہ کہنے کی بات کہہ دیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے, آپ پر بھی تو خوشی غالب ہوتی ہے, اس لیے عبداللہ تم ہر بات جو لکھ رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے, کبھی غصے میں وہ بات کہہ دے جو لکھنے کی نہ ہو, کبھی خوشی میں وہ بات کہہ دے جو لکھنے کی نہ ہو. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے جا کر کے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات کو لکھنے کا اہتمام کرتا ہوں, میرے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان ہے, خوشی میں کبھی مغلوب ہو کر کوئی بات کہہ دے, غصے میں مغلوب ہو کر کوئی بات کہہ دے, کبھی بہت زیادہ غم میں ہو, طبیعت مزمحل ہو, اس وقت کوئی ایسی بات کہہ دے جو لکھنے کی نہیں ہوتی تھی اور اس کے باوجود بھی تم نے لکھ لیا, اس لیے لکھنے کا اہتمام ذرا سوچ سمجھ کے کرو. تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تقریر سنی اور اس کے بعد فرمایا کہ اے عبداللہ, اکتب, لکھو, اس لیے کہ اس زبان سے غصے میں, غمی میں, خوشی میں, کسی بھی حالت میں حق کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا. میرے اور دوسرے انسانوں میں یہی فرق ہے کہ میں اللہ کا نبی, اللہ میری زبان کی حفاظت کرتا ہے, میری زبان سے غصے میں جو بات نکلتی ہے وہ بھی حق, میری زبان سے جب خوشی میں کوئی بات نکلتی ہے وہ بھی حق, میری زبان سے غمی میں کوئی بات نکلتی ہے وہ بھی حق, میری زبان سے خلوت میں جو بات نکلتی ہے وہ بھی حق, جلوت میں جو بات نکلتی ہے وہ بھی حق, میری زبان سے منبر پر جو بات نکلتی ہے وہ حق, میری زبان سے منبر کے نیچے اتر کر جو بات نکلتی ہے وہ حق, میری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق نکلتی ہے, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ میری زبان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ حق بولنے والی زبان کہہ رہی ہے. بہت میرے بھائیو لمحہ فکریہ ہے, ایک بہت اہم بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کر رہا ہوں, غور فرمائے. یہ سچی زبان, جس زبان سے کبھی بھی غلط بات نہیں نکل سکتی, یہ زبان یہ کہہ رہی ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الموت, تم قبرستان میں جایا کرو, اس لیے کہ جو شخص بھی قبرستان میں جائے گا اسے قبرستان میں جا کر اپنی موت یاد آئے گی, اور جب اسے اپنی موت یاد آئے گی تو اس کے دل میں دنیا کی رغبت کم ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی بات سچی, اللہ کے نبی کی زبان سچی, جو کچھ وہ کہتے تھے وحی کے ذریعے کہتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. میرے بھائیو جو لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہو کہ تم قبرستان میں جاؤ اس لیے کہ قبرستان کی زیارت کی برکت سے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، اور تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ نبی کی سچی زبان تو یہ کہہ رہی ہو، مگر ہم اپنے دلوں کو پاتے ہیں کہ قبرستان میں جاتے ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہم قبروں کو دیکھتے ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہمیں قبرستان میں جاتے ہیں دنیا سے بے رغبتی نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اب ذرا دکان کے معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، فیکٹری کے معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، اور کچھ آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی ایک دن آ کر کے یہاں سونا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہو کہ جو شخص ابھی قبرستان میں جائے گا اسے اپنی موت یاد آئے گی، دنیا سے اسے بے رغبتی پیدا ہوگی، اس کے باوجود بھی ہم قبرستان جاتے ہیں، ہمیں نہ اپنی موت یاد آتی ہے نہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہوں گے، ہم کتنے بگڑ گئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد کا ایک نسخہ بتایا اور دنیا سے بے رغبتی کا ایک نسخہ بتایا، اس نسخے کو استعمال کرنے کے باوجود بھی قبرستان میں جاتے ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، قبرستان میں جاتے ہیں دنیا سے کسی قسم کی بے رغبتی پیدا نہیں ہوتی۔ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور یہ موضوع میرے بھائیوں میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ جب ہم جنازوں میں جاتے ہیں، جنازوں میں تو میں سچ کہتا ہوں میرے بھائیوں، سچ کہتا ہوں، اتنا دل دکھی ہوتا ہے، اتنا دل کو رنج ہوتا ہے، اتنا دل کو غم ہوتا ہے کہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے کے مرنے کا مجھے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے قبرستان میں جانے کے بعد بھی علیک سلیک اور دنیا کی گفتگو اور ہنسنے مسکرانے کو دیکھ کر غم ہوتا ہے۔ مرنے والے کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے قبرستان میں جانے کے بعد بھی کھل کھلا کر ہنسنے سے غم ہوتا ہے۔ گھروں میں رہ کر تو ہمیں موت یاد آتی ہی نہیں، لیکن قبرستان میں ہے، سامنے جنازہ ہے، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، جنازے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں کسی قسم کا غم پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج یہ جا رہا ہے کل اسی طرح میں بھی جانے والا ہوں۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم يزول اذا حملت على القبور جنازة فعلم بانك بعدها محمول۔ اے میرے ساتھی لا تغترر بتنعم، جانے والے کے جنازے کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ، یہ مت سمجھ کہ یہ تو بیمار تھا اس لیے چلا گیا، میں تو تندرست ہوں، یہ مت سمجھ کہ یہ بوڑھا تھا اس لیے چلا گیا، میں تو جوان ہوں، نہیں، موت تمیز نہیں کرتی جوان اور بوڑھے کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی مالدار اور غریب کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی بیمار اور تندرست کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی چھوٹے اور بڑے کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی بادشاہ اور رعیت کے فرد کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی جاہل اور عالم کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی مسلم اور کافر کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی شیخ اور مرید کے درمیان، موت تمیز نہیں کرتی نبی اور امتی کے درمیان۔ موت جب آتی ہے دبوچ لیتی ہے، گردن پکڑ لیتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی گردنوں کو مروڑ دیتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی کمروں کو توڑ دیتی ہے، اور جو کمکموں کے ساتھ اور لائٹ اور بجلیوں میں عیاشی میں رہتے تھے، موت ایک ہی لمحے میں انہیں قبر کے اندر اتار کر گھڑے میں پھینک دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سوچو جب کسی کا انتقال ہو تو اپنی موت کو سوچو، کسی کا انتقال ہو تو اپنی موت کو سوچو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، ایک صاحب ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، وہاں سے جنازہ گزرنے لگا، ان صاحب نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے یہ بات ناگوار گزر رہی ہے تو پھر یہ میرا جنازہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کے جنازے کو دیکھ کر اپنے جنازے کی فکر کرو، یہ جنازہ جو جا رہا ہے یہ تجھے تجھے تنبیہ کر رہا ہے کہ جس طرح یہ جا رہا ہے تو بھی ایک دن جائے گا, یہ بھی تیری طرح اکڑ کر چلنے والا تھا, یہ بھی تیری طرح کبھی بیمار نہ ہونے والا تھا, یہ بھی تیری طرح ایک وقت جوان تھا, یہ بھی تیری طرح ایک وقت عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا, یہ بھی ایک وقت محفلوں میں بیٹھ کر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا, یہ بھی تیری طرح دنیا میں مشغول تھا اور منہمک تھا, آج جس طرح بے حس و حرکت جنازے میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کا محتاج ہے, اور آج جس طرح لوگ اسے 6 گز کے 6 فٹ کے گڑے میں اتارنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک دن تیرے اوپر بھی آنے والا ہے کہ تو بھی اسی طرح جا رہا ہوگا. موت آہستہ آ کر یہ بولی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی, حکم رب سے تمہیں لینے آئی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی, جا کے مٹی میں سونا پڑے گا, تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا, کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی, ساتھ جائے گی نہ مال و دولت, ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت, ساتھ جائے گی نیکی برائی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. جانا ہے میرے بھائیو, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, کسی کو پتا نہیں ہے کہ موت کس وقت آنے والی ہے, موت یقینی مگر موت کا ٹائم کسی کو پتا نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, کسی کو پتا نہیں کہ موت کب آنے والی ہے, سامان 100 برس کا ہے, 100 برس کا سامان اکٹھا کر رکھا ہے, ارے اتنا اکٹھا کر رکھا ہے کہ دین کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو سننے میں یہ آتا ہے کہ مولوی صاحب اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ میری تو 7 پیڑیاں کھائے گی, آپ کس عذاب کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کی کس پکڑ کی بات کر رہے ہیں, 7 پیڑیاں کھا سکے, اتنا مال جمع کر رکھا ہے, مگر میرے بھائی جب وہ آئے گا اپنے وقت مقررہ پر, میں 1 سیکنڈ تمہیں مہلت دے گا, وہ روح نکال کر اللہ کے دربار میں تمہیں کھڑا کر دے گا. ایک بہت ہی دانشور حکیم آدمی کا قول حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ یہ صاحب کون ہے جن کا جنازہ جا رہا ہے, تو حکیم نے یہ کہا کہ میاں تم اپنی فکر کرو, یہ تم سے بہت اچھا ہے, یہ اس کی فکر کرنے کا وقت نہیں ہے, تمہاری فکر کرنے کا وقت ہے. اور پھر اس حکیم اور دانشور شخص نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 بڑی بڑی مصیبتوں سے یہ تو گزر گیا, سب سے پہلی مصیبت یہ کہ ملک الموت کو دیکھنا, اللہ اکبر, ملک الموت کو دیکھنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت, جب تم کسی اللہ کے نافرمان بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت تمہاری شکل و صورت کیا ہوتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ملک الموت نے کہا کہ یہ اللہ کے خلیل, بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ کام نہ کروائیں, اس لیے کہ آپ میں مجھے اس شکل میں دیکھنے کی سکت اور طاقت ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا کہ نہیں, میں تو دیکھ کر رہوں گا, اس حالت میں آپ کو دیکھ کر رہوں گا. حضرت ملک الموت نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, ذرا چہرہ دوسری طرف پھیر لیجئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیرا, کہا کہ اب مجھے دیکھو. دوبارہ جب چہرہ یوں کر کے دیکھا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے تو ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت, اللہ کے نافرمان کو مرنے کے بعد اللہ کوئی سزا نہ دے, صرف تیرا یہ چہرہ ایک مرتبہ دکھا دے, یہی سزا کافی ہے. تو اس دانشور نے کہا کہ تو اس جنازے کا پوچھ رہا ہے کہ یہ کون تھے, یہ کیسے مر گئے, ان کو کیا بیماری تھی, ان کی کیا عمر تھی. ارے بھائی اپنی فکر کر, اس لیے کہ یہ تو خوش نصیب ہے کہ ملک الموت کو دیکھنے کے مرحلے سے گزر گیا, تجھے ابھی ملک الموت کو دیکھنا ہے. یہ خوش نصیب ہے کہ موت کی سختی کے مرحلے سے گزر گیا, تجھے ابھی موت کی سختی کا مزہ چکھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کچھ عابدوں کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے, کسی کی قبر پر جا کر اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس مردے کو زندہ کر دو تاکہ ہم اسے پوچھ سکیں کہ موت کیسی ہوتی ہے. انہوں نے دعا کی, ان کی دعا قبول ہو گئی, قبر پھٹی, قبر میں جو لیٹا ہوا تھا وہ اٹھا اور اٹھ کر کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا بتاؤ کہ موت کیسی رہی. اس نے کہا کہ موت کا پوچھتے ہو, مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں, موت کی جو تکلیف ہے اس کو آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں. آج بھی محسوس کر رہا ہوں. تو اس کا پوچھتا ہے بھائی اپنی فکر کر, یہ تو خوش نصیب ہے کہ ملک الموت کو دیکھنے کے مرحلے سے چلا گیا, یہ خوش نصیب ہے کہ موت کا جو مزہ چکھنا تھا, موت کی جو سختی ہے اس سے گزر گیا, اور یہ خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ تعالی نے ایمان پر موت عطا فرما دیا, یہ حسن خاتمہ کی دولت سے چلا گیا. اپنی فکر کر اس لیے کہ تجھے ابھی ملک الموت کو دیکھنا ہے, اپنی فکر کر اس لیے کہ تجھے موت کی منزل سے گزرنا ہے, اپنی فکر کر اس لیے کہ تجھے پتا نہیں خاتمہ اچھا ملتا ہے یا برا. اگر حسن خاتمہ کے ساتھ جاتا ہے تو جنت, اگر ایمان کے ساتھ جاتا ہے, گناہوں والی زندگی تھی کسی نہ کسی وقت جنت. مگر میرے بھائی اگر اعمال کی کمزوری کی وجہ سے تو اپنی حفاظت موت کے وقت نہ کر سکا اور شیطان مسلط ہو گیا اور تجھے ایمان سے محروم کرنے میں کامیاب ہو گیا, میرے بھائی ہمیشہ کے لیے اللہ کی جہنم میں جلنا پڑے گا. حضرت مولانا حکیم فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, یہ تو میرا اور آپ کا جگر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ایمان کے ساتھ ہی جائیں گے بد اخلاقی کے باوجود بد اعمالی کے باوجود, اور یہ میرا اور آپ کا حوصلہ اور جگر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جہنم میں چند سال جلنے کے بعد کسی نہ کسی وقت تو جنت میں چلے ہی جائیں گے, یہ ہمارا حوصلہ بڑا. میرے بھائیو جو اللہ کے ولی ہوتے تھے جو اللہ کے نبی ہوتے تھے وہ لرزا کرتے تھے گھبرایا کرتے تھے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پیغمبروں کے بارے میں ایک فیصلہ طے کر لیا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر گناہوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا, کوئی بھی پیغمبر حسن خاتمہ کے بغیر دنیا سے جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی زندگی عطا فرمائی تھی, پھر بھی آخری زندگی میں وہ کیا دعا کرتے ہیں, انت یا فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا کارساز اور دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں تو نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اے میرے پروردگار دنیا میں تو نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ تو نے مجھے بادشاہ بھی بنایا, مصر کا عزیز بنایا, مصر کے تخت پہ بٹھایا اور میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھا, تو نے مجھے مادی حکومت بھی عطا فرمائی, روحانی حکومت بھی عطا فرمائی, بڑا تو نے فضل فرمایا. فاطر السماوات والارض, یا آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو جس طرح دنیا میں میرا ساتھی اور دوست ہے آخرت میں بھی تو ہی میرا ساتھی اور دوست ہے. جس طرح تو نے میری دنیا کو چمکا دیا اور دنیا میں مجھے عافیت عطا فرمائی, مجھے آخرت کی عافیت بھی عطا فرما. توفنی مسلما, مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما. والحقنی بالصالحین, اور مجھے موت کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما. لرستے تھے ڈرتے تھے میرے بھائیوں کہ پتہ نہیں موت کیسے آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا حال کچھ عجیب سا ہے کہ قبرستان میں جاتے ہیں وہاں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی, قبرستان میں جاتے ہیں مردے کو دیکھتے پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی, جنازے کو اٹھاتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی, قبر کے پاس کھڑے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی, مردے کو قبر میں اتارتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی, مٹی ڈالتے ہیں, منہا خلقناکم, اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے, ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, اسی سے قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کر کے ہمارے دربار میں لائیں گے. یہ پڑھتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی, دائیں طرف دیکھتے ہیں قبریں, بائیں طرف دیکھتے ہیں قبریں, آگے دیکھتے ہیں قبریں, پیچھے دیکھتے ہیں قبریں مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی, دیکھتے ہیں کہ اکڑ کر چلنے والا آج کیڑوں کی غذا بن چکا ہے, دیکھتے ہیں کہ تکبر کی زندگی گزارنے والا آج اندر قبر میں سڑ رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہاں غریب اور امیر دونوں برابر, یہاں بڑا اور چھوٹا دونوں برابر, یہاں بادشاہ اور رعیت کا فرد دونوں برابر, یہاں سب برابر, اندر وہی کام آئے گی چیز جو اس نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رضا کے لیے آگے بھیجی ہوگی. ان سب کے باوجود میرے بھائیوں ہمارے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ قبرستان میں ایک گھنٹہ گزارنے کے باوجود بھی ہمارے دل پر یہ خیال دستک نہیں دیتا کہ ایک وقت میرا بھی آنے والا ہے, میری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا، مجھے بھی ٹنوں مٹی میرے اوپر ڈال کر لوگ گھروں کی طرف رخصت ہو جائیں گے، تنہا چھوڑ دیں گے، اور میں اور فرشتے اکیلے رہ جائیں گے، مجھ سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لے گا، اگر میری اچھائی نہیں ہے برائی ہی برائی ہے، میرے اوپر سانپ مسلط کیا جائے گا، آگ مسلط کی جائے گی، مجھے دونوں طرف سے قبر کھینچے گی، یہاں تک کہ میری بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائے گی، میرے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے لو کی طرح گرم گرم ہوا آتی رہے گی، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں آتا کہ اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، اب تک میری زندگی کیسی رہی ہے، مستقبل میں میری زندگی کیسی رہنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ قبرستان جاتے ہیں ایک رسم کے طور پر جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں جانا پڑتا ہے، ورنہ جہاں تعلقات نہیں ہوتے وہاں فارغ ہونے کے باوجود بھی آدمی قبرستان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو اس کی طرف ذرا توجہ کرو، قبرستان میں جانے کا ہمارے محبوب نے حکم فرمایا ہے، کیوں؟ جاؤ قبرستان، فإنها تذكركم الموت، اسے کہ قبرستان میں جانا تمہیں تمہاری موت یاد دلائے گا۔ اگر قبرستان میں جانے کے باوجود بھی ہمیں ہماری اپنی موت یاد نہ آئے تو سمجھو کہ کچھ گڑبڑ۔ اور وتزہدکم الدنیا، قبرستان میں جاؤ گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، اگر دنیا سے بے رغبتی پیدا نہ ہو تو سمجھو گے گڑبڑ۔ ہمارے دل سخت اس لیے کہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، فلم پہ بیٹھتے ہیں، ویڈیو پہ بیٹھتے ہیں، سینما میں جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، گانا بجانا سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، اور غیبت کی محفلیں، تہمت کی محفلیں، شراب کی محفلیں، ڈرگ کی محفلیں، پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ان سب بری صحبتوں کی وجہ سے دل پر تہ کے تہ جم گئے ہیں گناہوں کی آلودگی کے، اس وجہ سے دل ایسا سخت ہو گیا ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہمارے سامنے آ جائے دل پر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے مسجدوں میں آؤ، نمازیں پڑھو، تعلیموں میں بیٹھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اپنا وقت دینی تحریکات میں لگاؤ، گھروں کو چھوڑو، نکلو باہر، اور اللہ جل جلالہ وعمن وعدہ کی بڑائی کو سنو، اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو، اللہ کے فرمان کی باتوں کو سنو، اور میرے بھائیو قبر کو سنو، حشر کو سنو، جنت کو سنو، جہنم کو سنو، تاکہ ان اعمال کی برکت سے دل کے اوپر سے تہ جو جم گیا ہے وہ آہستہ آہستہ اترتا جائے، اترتا جائے، اترتا جائے، اترتا جائے، اور پھر دل اس قابل ہو جائے کہ جب اس کے سامنے قبر رکھی جائے تو نرم پڑ جائے، اس کے سامنے جب کسی مردے کا ذکر کیا جائے تو نرم پڑ جائے، اس کے سامنے جنازہ آ جائے تو نرم پڑ جائے۔ اپنے دل کی کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اسی پر کچھ مزید عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ وعمن وعدہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔